الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاندان جن کو ہم اکثر و بیشتر اہل بیت سے یاد کرتے ہیں، اس بارے میں قرآن و حدیث کا جو نقطہ نظر ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے جو عام کر دی گئی ہے، اور اس میں یہ تمیز نہیں کی جاتی کہ اہل بیت میں سے کون ہے اور اہل بیت میں سے کون نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ پر جو ایمان لایا وہ مسلمان کہلایا، اس میں آپ کے گھر والے بھی شامل تھے اور غیر بھی شامل تھے، عرب بھی تھے اجمی بھی تھے۔ یہ سب کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اور آپ کو اللہ کا رسول ماننے کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو اپنا خاندان ہے، اس خاندان میں جو لوگ آپ کو بحیثیت رسول کے تسلیم کر چکے اور آپ کی اطاعت بھی انہوں نے مان لی اور آپ کو اللہ کا رسول قرار دیا، اس کی گواہی دی، وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قریب ہونے کی وجہ سے، آپ کے قبیلے آپ کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے ان کو اہل بیت کہا گیا۔ صرف یہ ایک ممتاز حیثیت ہے کہ آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے قریشی ہاشمی جو اپنی فیملی کے لوگ آپ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل البیت کہا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل بیت کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا۔ اب یہ اہل بیت کون ہے؟ اس میں صرف نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اپنا جو خاندان ہے وہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے جو چچا محترم ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ پر ایمان لائے۔ اس ایمان لانے کی وجہ سے آپ کا، حضرت عباس کا جو خاندان ہے، آپ کے بیٹے ہیں پوتے ہیں اور پھر یہ خاندان چلتا ہے، یہ بھی رشتے کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے وہ بھی مسلمان نہیں تھے، اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹی کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا۔ اور آپ رسول ہیں، آپ جو فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، تو آپ نے بیٹی کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ مقام دے دیا جو اہل بیت کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آپ کے کزن تھے، دوسرے یہ کہ آپ پر اسلام لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، اور تیسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو ایک اولاد باقی بچی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے یہ شوہر تھے۔ تو اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اہل بیت میں سمجھا اور اہل بیت قرار دیا۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اور چچا ہیں، آپ کے پھپھیاں ہیں، جو آپ پر ایمان لائیں، یہ پورے الگ الگ جو خاندان ہیں لیکن ہیں سبھی قریشی اور سبھی آپ کی فیملی کے لوگ، آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ صرف اور صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے وہ اہل بیت نہیں ہے۔ وہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی شمولیت کی وجہ سے صرف انہی کو سمجھا جائے اور باقی سب کو نکال دیا جائے کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات, یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. گھر بنتا ہی بیوی سے ہے, گھر بنتا ہی بیوی کی وجہ سے ہے, اور بیوی سے ہی اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد کو تو ہم اہل بیت میں شامل کر لیں اور بیوی کو نکال دیں؟ یہ کون کہتا ہے؟ اس گھر کو گھر ہی نہیں کہا جاتا, نہ وہ گھر والے ہوتے ہیں. اہل بیت یہ ایک کانسیپٹ ہے دین کا, ایک واضح سا مسئلہ ہے جو قرآن مجید میں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث میں ملتا ہے. مگر ہمارے ہاں عام سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ اہل بیت صرف اور صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں. یہ نہ قرآن کی سوچ ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے. اس تعصب کو دین نے نہیں پروموٹ کیا, بلکہ بعد میں یہ پروموٹ ہوا ہے. دین کھلے دل سے سب کو مسلمان سمجھتا ہے جو آپ کے اپنے رشتہ دار تھے, اور ان کو اپنے گلے سے لگاتا ہے, اور معیار یہی قائم کرتا ہے کہ آپ کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ اگر مسلمان ہوئے ہیں تو وہ اہل بیت ہوں گے, اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں, اور وہ اللہ کی نظر میں بھی کافر ہیں, قرآن کی نظر میں بھی کافر ہیں, اور دین کی نظر میں بھی کافر ہیں. ثبوت دیکھنا ہو تو قرآن مجید کو پڑھ لیجئے. اگر نبی کی اولاد سادات میں شامل ہوتی ہے تو جب تک وہ مسلمان نہیں وہ سادات نہیں ہے. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول تھے, ان کی اولاد سادات میں تھی. ایک بیٹا جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کو نہیں مانا. جب طوفان آیا کشتی پہ سب سوار ہو گئے, بیٹے کو دور دیکھا تو والد نے کہا بیٹا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا, آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ تم بھی جس طرح دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کی طرح انکار نہیں کرو جو یہ کہتے ہیں طوفان آیا تو ہم بچا لیں گے اپنے آپ کو, وہ لوگ کافر ہیں, میری بات کو نہیں تسلیم کر لے, تم ان میں سے نہ ہو جانا. سید زادہ ہے مگر باپ کی بات ہی مانتا. کہتے ہیں سآوی الى جبل یعصمنی من الماء, یہ کشتی کیا بچائے گی, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, اس پہاڑ پہ جب چڑھوں گا تو پانی نیچے رہے گا میں بچ جاؤں گا. یہ باپ کی بات کا جواب ہے کہ میں تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ آج اللہ کا جو عذاب آنا ہے بچے گا وہی جو کشتی میں بیٹھے گا, اور وہ نہیں بچ سکتا جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا. مگر وہ ظاہری اسباب کو دیکھ رہا ہے کہ کشتی اور پانی اگر زیادہ سے زیادہ آیا تو اتنا اونچا آئے گا کہ 10 فٹ 15 فٹ, پہاڑ تو 20-25 فٹ کا, 100 فٹ اونچا, میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا. ظاہری اسباب کو اس نے دیکھا مگر نبی کی بات پہ اس کو یقین نہ آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحال بینہم الموج, بس یہی بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک لہر آئی جس نے بیٹے کو اٹھایا اور اپنے اندر گم کر دیا, نظر ہی نہیں آیا. یہ اس کا حال ہوا. اور یہ اسی سید زادے کے بارے میں, باپ کا دل نرم ہوتا ہے, اور جب سب معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے, قوم غرق ہو جاتی ہے, یہی مسلمان بچتے ہیں, تو باپ کو یہ دکھ ہے کہ میرا بیٹا غرق ہو گیا. خیال یہ آیا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ نوح میں تجھے اور تیرے خاندان کو بچاؤں گا, تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا, تیرے اہل بیت کو بچاؤں گا. یہی سوچ کے رب کی جناب میں دعا کی کہ اللہ ان وعدک الحق, تو نے ایک وعدہ کیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ تیرا وعدہ کبھی بھی ناحق ثابت نہیں ہوا, تو نے جو کہا سچ کہا. وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي, اور اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل بیت میں سے تھا. سوال یہ کر دیا کہ ادھر تو نے وعدہ کیا تھا کہ اہل بیت کو بچاؤں گا, اور ادھر میرے بیت میں سے, میرے گھر والوں میں سے میرا بیٹا جو ہے وہ غرق ہو گیا, کیوں؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے تمیز کر دی, چھانٹ دیا. اللہ نے فرمایا اللہ انہ لیس من اہلک, نو سنیے خبردار, اس کو یہ نہیں کہنا کہ وہ میرے گھر والوں میں سے تھا. انہ لیس من اہلک, وہ آپ کے گھر والے, آپ کے خاندان, آپ کے اہل بیت میں سے نہیں تھا. وجہ انہ عمل غیر صالح, کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک بدترین عمل تھا. اس کے اندر, اس کے باہر, سارا اس کا کردار, اس کا کیریکٹر وہ نہیں تھا جس کو ہم پسند کرتے. اس نے ہمیشہ شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کی, اس لیے اس کو کبھی بھی اپنے اہل بیت میں شامل نہ کریے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے دعا نہ کیجئے, انی اعوذک من ان تکون من الجاہلین, اگر آپ نے دوبارہ دعا کی تو میں آپ کو بھی جاہلوں میں سمجھوں گا. ایسی سخت ڈانٹ ہے, ایسی سخت ڈانٹ کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کپ کپا سے گئے اور فوراً رب کی جناب میں کہا انی اعوذ بکا, اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. من ان اسألک ما لیس لی بہ علم, کہ میں اس چیز کا سوال کروں, اس چیز کی دعا کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں, بس آئندہ کوئی سوال نہیں کروں گا. مراد یہ تھی کہ بچے کو بھول جائیے, مت سوچئے کہ وہ میرے خاندان کا بیٹا تھا, میرے اہل بیت میں سے تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھیے, ان کا بھی ایک خاندان ہے, والد ان کا بت پرست ہے, بت گر ہے اور بت فروش ہے. بیٹا سمجھاتا ہے مگر وہ کہتا ہے نہیں, دھمکیاں دیتا ہے اور ایسی دھمکی دیتا ہے جو سنگ دل باپ جو ہے نا وہ دے سکتا ہے. اس نے کہا باز آ جاؤ ورنہ میں پتھر مار مار کے تمہیں سنسار کر دوں گا, نکل جاؤ میرے گھر سے. بیٹے نے کہا سلام علیک, ٹھیک ہے ابا, خدا حافظ. آپ اگر اسی بات کو پسند کرتے ہیں, اتنا ناراض ہو گئے تو میں جا رہا ہوں. کوئی بے ادبی نہیں کی, کوئی گستاخی نہیں کی, باپ کے سخت الفاظ کے مقابلے میں انتہائی نرم انداز اپنا کے کہا سلام علیک, بابا جا رہا ہوں, خدا حافظ. چلے گئے اور ایسا چھوڑا واپس پلٹ کے نہیں آئے. لیکن جاتے ہوئے یہ کہا کہ میں اپنے رب سے ابا آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا, کیوں؟ میرا رب میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے کرتا ہوں, وہ میری سنتا ہے. یہ قرآن مجید میں سورہ مریم کو پڑھیے, اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اور پھر باپ جب فوت ہو جاتا ہے اور زندگی میں وہ دعا کرتے ہیں, لیکن جب اللہ نے بتا دیا اللہ کے رسول ابراہیم آپ ہمارے دوست ہیں, دوستی کو نبھائیے. دوستی اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ میری طرف بھی نظر رکھیں اور میرے مخالفین کی طرف بھی نظر رکھیں. دوستی اس چیز کا نام ہوتا ہے صرف نظر آپ کی میری طرف ہو اور مخالف چاہے آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو اس کی طرف نظر نہ اٹھائیے. اور پھر یہی کچھ ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا فلما تبین لہ انہ عدو للہ, جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان کون ہوتا ہے, دشمن خدا کون ہوتا ہے, جب انہیں یہ پتہ چل گیا تبرا امین, انہوں نے کھل کے کہہ دیا اللہ میں اپنے باپ سے بیزار, جس سے تو ناراض میں اس سے ناراض, جس کے لیے میں کبھی اب دعا نہیں کروں گا. اور انہوں نے پھر دعا نہیں کی. یہی کیریکٹر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے. یہ واقعہ ہم لوگ شاید بڑے بوجھل دل سے برداشت کریں, مگر سیرت رسول کی زندگی کا ایک حصہ ہے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے. اور صحیح ہے, صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے, صحیح مسلم میں, اور صحیح مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی حدیث کی ایک کتاب ہے. اور مسلمان علماء کا, فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر قرآن مجید کے بعد مسلمانوں کے پاس اگر موسٹ اتھینٹک کوئی بکس ہیں تو یہی دو کتابیں ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ ابو طالب بیمار تھے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بار بار ان کو نصیحتیں کر چکے کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، مگر چچا سنتے ہیں کلمہ نہیں پڑھتے، لوگوں کے سامنے یہ دعوے بھی کرتے ہیں کیا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا بھتیجا برحق ہے، وہ صحیح ہے، مگر اسلام قبول نہیں کرتے. بھری محفل میں انہوں نے یہ اشعار بھی پڑھے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف اور آپ کے دین کی تعریف کی ہے. فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا، مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے تمام مذاہب سے انتہائی بہترین دین ہے. لیکن لولا الحزار لولا الملامۃ او ہزار مصبت لوجدتنی سمحم بذاک دینا، اگر لوگوں کی ملامت کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ لوگ میرے مرنے کے بعد مجھے ملامت کریں گے یا زندگی میں مجھے مزید تکلیف دیں گے، تو سننے والے یہ بات سن لو، میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پہلا مجاہد ہوتا، سب سے اگلی صف میں ہوتا. لیکن مسلمان نہیں ہوئے. کیسے نہیں ہوئے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ بوجھل دل کے ساتھ حرم پاک میں تشریف فرما ہے کہ ابا کی طبیعت بڑی خراب ہے، آپ چلیے. نبی علیہ السلام اٹھتے ہیں، آپ گھر جاتے ہیں، ابو طالب بیڈ پہ ہیں اور اس کے ایک طرف ابو جہل کھڑا ہے اور دوسری طرف امیہ. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آتا دیکھ کے دونوں نصیحتیں کرتے ہیں کہ ابو طالب دھیان کرنا، بھتیجا تمہارا آ رہا ہے، کہیں اس کی باتوں میں آ کے کلمہ نہ پڑھ لینا. اور دوسرا کہتا ہے اگر تم نے کلمہ پڑھا تو یاد رکھنا مکہ کے لوگ تمہاری موت کے بعد ہمیشہ تمہیں لان تان کریں گے اور کہیں گے کہ آخر کار اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا اور اپنے ماں باپ کا جو آبائی دین تھا اس کو یہ چھوڑ بیٹھا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم قریب آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں چچا جان بہت باتیں ہو چکی، آپ جان چکے مجھے، صرف اتنی میں گزارش کروں گا کہ قل اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بس یہ کلمہ پڑھ دیجئے، کم از کم میں اپنے رب سے کچھ جھگڑ تو سکوں، کہہ تو سکوں کہ مولا میرے چچا نے کلمہ پڑھا ہے، میں اس کا گواہ ہوں، اس لیے اس میرے چچا کو معاف کر. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابو طالب نے یہ لفظ کہے کہ بیٹا میں اپنے آبائی دین کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ اس کے لفظ ہیں، آخری لفظ یہی ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے نکلے، بڑے بوجھل دل کے ساتھ آپ حرم پاک میں آئے، خاموش بیٹھے ہیں کہ اتنے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ لفظ کہتے ہیں، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں، فرمانے لگے اللہ کے رسول ان عمک الضال ماتا، آپ کا جو گمراہ چچا ہے وہ مر گیا ہے. یہ نہیں کہتے میرا والد فوت ہو گیا ہے، آپ کا گمراہ چچا وہ مر گیا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نہیں تسلیم کرتی یہ حدیث کہ سیدنا ابو طالب جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان کے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ابو طالب میرے والد جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں. صاف کہتے ہیں ان عمک الضال ماتا. آج کون اس کو برداشت کرتا ہے؟ کبھی کوئی صحیح بات کرے تو، کبھی کوئی یہ بات سنائے تو. یہ ٹھیک ہے، بڑی ہمدردی ہے ہمیں کہ ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بڑے مشکل حالات میں ساتھ دیا، بڑا ساتھ دیا، لیکن یہ ساتھ کس چیز کا تھا، کس قسم کا تھا؟ ایک نسلی اور خونی رشتہ داری کا ساتھ تھا، اسلام کا ساتھ نہیں تھا. جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ وہ لوگ میرے مرنے کے بعد مجھے ملامت کریں گے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے کہ میں آپ کا پہلی صفوں میں کھڑا پہلا مجاہد ہوتا. لیکن میں اس ڈر سے نہیں چھوڑ سکتا, اور منہ پہ کہا بھی صحیح کہ میں اپنے ماں باپ کے دین آبائی دین کو نہیں چھوڑ سکتا, صاف صاف کہہ دیا. سوچئے, اس لیے ہم مسلمان جب یہ لکھتے ہیں نا, جب بولتے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب, اس کے بعد صرف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, کہ اللہ رضی اللہ عنہ صرف حضرت علی سے راضی ہو. ہم یہ نہیں کہتے جیسے ابو بکر, حضرت ابو حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, کہ عبداللہ اور ان کے والد عمر ان دونوں سے اللہ راضی ہو گیا کیونکہ دونوں مسلمان ہیں. لیکن جب سیدنا علی کا نام لیتے ہیں تو اتنا کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ, علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, سنگل کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں عنہ. تو مسلمان تو نہیں تسلیم کرتے, مگر ہماری اکثریت اس چیز کو برداشت کرے تو جس طرح غلط پروپیگنڈا ہو چکا ہے اور ہم سن سن کے سن ہو چکے ہیں, ہم ایک صحیح بات کو برداشت نہیں کر سکتے, سن نہیں سکتے, جبکہ ہماری اپنی کتابیں ہمیں پکار پکار کے بتاتی ہوں کہ سنیے معیار کس چیز کا ہے. معیار خون کا نہیں, رشتہ داری کا نہیں, معیار کلمے کا ہے. جو کلمہ پڑھے گا وہ اس اہل بیت میں شامل ہوگا, اور جو نہیں پڑھے گا اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں. آپ بتائیے قرآن مجید میں آل فرعون کا لفظ استعمال ہوا کہ نہیں؟ آل فرعون کس کو کہتے ہیں؟ اہل اور آل ایک ہی لفظ ہے. آل فرعون, فرعون کی آل, فرعون کے ماننے والے, اس کے ساتھ چلنے والے, اس کے مشن کا ساتھ دینے والے. مگر اللہ فرماتے اغرقنا آل فرعون, ہم نے فرعون اور اس کے آل سب کو غرق کر دیا. کیا مطلب ہے؟ فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی, فرعون کا کوئی بچہ نہیں تھا. کیوں کہا اللہ تعالی نے آل فرعون؟ کیا اس کا کوئی خاندان تھا, اس کی اولاد تھی؟ نہیں تھی. لیکن لفظ استعمال کیا آل فرعون, جس کا مطلب صرف یہی ہے کہ فرعون کو ماننے والے کے واقعی ہمارا خدا ہے, فرعون کو ماننے والے کے واقعی اس کا جو مشن ہے اسی مشن کے ہم فالوور ہیں, جو یہ کہے گا وہی کریں گے. اس وجہ سے جو انہوں نے کہا, جو فرعون نے کہا اور جو اس کے ساتھیوں نے کیا, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون بنا دیا. مشن کے ساتھ چلنے والے لوگ ان کو اہل میں شامل کیا جاتا ہے, جو مشن کے ساتھ نہ ہوں وہ اہل بیت میں نہیں ہوتے. اور اس کی ایک بڑی دلیل, سب سے بڑی دلیل, قرآن مجید کی یہ سورت ہے جس کو سورت اللہب کہتے ہیں. نبی علیہ الصلات والتسلیم کا چچا ہے ابو لہب, آپ کا چچا ہے. یہ وہ چچا ہے کہ جب نبی علیہ الصلات والتسلیم کی پیدائش ہوئی اور اس نے خبر سنی آپ کی ولادت کی تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو لونڈی آ کے, جس کا نام سویبہ ہے, وہ آ کے جب اس کو خوشخبری دیتی ہے کہ ابو لہب تمہیں مبارک ہو, تمہارے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا, اتنا خوش ہوتا ہے آپ کی ولادت کے موقع پر کہ اسی وقت اس لونڈی سے کہتا ہے جاؤ آج کے بعد تم آزاد. مگر یہی شخص جو آپ کی تاریخ, آپ کے پیدائش کے روز خوش ہوتا تھا جب نبی علیہ الصلات والتسلیم نے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ, تو یہی پہلا شخص تھا جس نے بھرے مجمع میں نبی علیہ الصلات والتسلیم کی مخالفت کی, آپ کو گالیاں دی اور کہا تب لک یا محمد علی حاضہ جماعتنا, محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تم نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا یہ باتیں سنانے کے لیے. اور پھر اس نے اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لیا, نہ صرف اس نے بلکہ اس کی بیوی نے, اس کے بیٹوں نے بھی, کہ ہر جگہ مخالفت کرنی ہے, ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے. اور پڑھیے سیرت کی کتابیں, نبی علیہ الصلات والتسلیم مکہ کو چھوڑ کے اگر کسی محفل, کسی میلے میں جاتے ہیں جہاں ان کا سالانہ میلہ ہوتا ہے, دنیا بھر سے, عرب پوری ورلڈ سے لوگ وہاں جمع ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں جس جس کو بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو بات کر رہے ہیں, اچانک ہی پتھر آپ کو آ کے لگتا ہے, آپ دیکھتے ہیں مڑ کے تو مرحوم وہی چچا ہے, وہی چچا ابو لہب جو انتہائی متعصب دشمن پیچھا کرتا ہے آپ کا کہ آپ کہیں کوئی بات کریں تو میں آپ کو صرف نہ صرف ماروں بلکہ لوگوں کو بھی کہوں کہ اس کی بات نہ سننا. یہی چچا ہے کہ غصے میں آ کے اپنے بیٹوں کو کہتا ہے, اور اس کے دونوں بیٹوں کی منگنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دو صاحبزادیوں سے ہو چکی تھی. بیٹوں سے کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو سکتے جب تک کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ نہ کہو گے کہ ہم تمہاری بیٹیوں سے نکاح نہیں کریں گے, رکھو اپنے پاس. اور وہ آئے, ایک نے دبے لفظوں میں کہا اور دوسرے نے ڈٹ کے کہا, اور جیسی بدتمیزی ہو سکتی تھی, جو گستاخانہ الفاظ ہو سکتے تھے اس نے استعمال کیے. یہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنا دکھ پہنچتا ہے, اس سے نہیں کہ رشتہ توڑ رہا ہے, اس سے کہ وہ جس طرح گستاخانہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ کہہ رہا تھا وہ آج تک کسی نے نہیں کہے تھے, ابو جہل تک نے نہیں کہے تھے. اور اللہ کے رسول اس موقع پہ اتنی دعا کرتے ہیں, اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک, اللہ اپنے کتوں میں کوئی کتا اس پر مسلط کر دے. یہ آپ نے دعا کی, اور اس کے بعد جب یہ بیٹا سر جھکائے ڈھیلا ڈھالا ہو کے گھر آیا تو وہ اکڑ ختم ہو چکی تھی. باپ نے پوچھا, بیٹا کیا ہوا ہے, کیا محمد نے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ وہ کہا بالکل کہا ہے, اس نے مجھے یہ بد دعا دی ہے. سنتے ہی ابو لہب کا چہرہ بھی بالکل فق ہو گیا, اور یہ لفظ کہتا ہے میں اتنا جانتا ہوں کہ محمد نے جب کبھی بد دعا کی ہے اس کی بات قبول ہوئی ہے, اور ضروری ویسے ہی ہوتی ہے. یہ خوف مسلط کر دیا اللہ تعالی نے, لیکن یہ دشمنی میں باز نہیں آئے, پھر بھی باز نہیں آئے. بیوی ہے تو جنگل میں جاتی ہے, کانٹے کاٹتی ہے, ان کا گٹھڑ بناتی ہے, اٹھا کے لے آتی ہے. مگر مشن دیکھے, کیا ضد ہے, کیا دشمنی ہے, انتہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے باہر, رات کو آپ اندر ہیں اور گھر کے باہر بچھا دیتی ہے, یا آپ نکلیں گے کانٹوں میں الجھیں گے, چبھیں گے, تکلیف ہوگی, مجھے خوشی ہوگی. تکلیف پہنچا کے خوش ہونے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اور پھر یہی کچھ ہوا, وہ اپنے کام کر رہی ہے, دو چار روز دیکھا اللہ کے رسول نے کانٹے نہیں بچھے, تو پتہ کیا تو پتہ چلا چچی جان بیمار ہیں. آپ گھر چلے گئے کھلا دل, پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ہمدردی تھی ایسے خاندان سے, مگر کوڑا خاندان آپ کی مخالفت میں ڈوبا ہوا ہے. آپ گھر گئے, چچی جان کا حال پوچھا, بس کوئی ہوتا ہے جو شرم سے تار تار ہو جائے, پانی پانی ہو جائے, مگر وہاں نہ شرم آئی کسی کو نہ چچی کو آئی کہ میں اس کی راہ میں کانٹے بچھاتی ہوں, اور بیمار ہوئی تو کوئی مجھے پوچھنے نہیں آیا سوائے اسی کے جس کی راہ میں کانٹے بچھاتی ہوں, جس کا دل میرے بارے میں کتنا صاف ہوگا. مگر پھر بھی نہیں مانی, اور پورے خاندان کو اللہ نے ذلیل کیا, پورے خاندان کو. ابو لہب اس طرح مرا کہ اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری پیدا کر دی کہ بدبو آتی تھی, اس کے قریب کوئی جاتا نہیں تھا. خاندان کے لوگوں نے, گھر کے لوگوں نے اس کی باڈی کو نکال کے گھر کے باہر رکھ دیا, اور جب مرا تو کوئی قریب نہ جائے کہ اس کو چھوئیں, اس کو نہلائیں, اس کو کفنائیں. کالے حبشیوں کو بلا کے انہوں نے ٹھاٹا باندھا, اور پھر اس کے بعد اس بڑی لکڑی سے اس کی لاش کو دھکے دے دے کے بستر سے نیچے گرایا, جہاں انہوں نے پورا ایک گڑھا کھودا ہوا تھا. وہ گڑھے میں گرا تو پھر اوپر مٹی ڈالی اور اس کو دفن کیا. بیوی ہے ام جمیل, تو اس کے ساتھ اللہ نے یہ سلوک کیا, وہی گٹھڑی اٹھا کے لا رہی ہے, وہ کہیں اس کا ٹھڈا لگا یا کیا ہوا, وہ گٹھڑی ہلی وہ خود گری, اور رسی جو گلے میں تھی اس کے نٹس جو کسے کسے گئے وہ سانس نہیں لے گئی, اور اس کا گلا ان رسیوں نے دبا دیا, وہیں مر گئی. بیٹا جو تھا جس نے گالیاں دی تھیں, گستاخی کی تھی, وہ ابو لہب کی اپنی زندگی میں مرا. کسی تجارتی سفر پہ گیا پورے قافلے کو لے کے, رات کسی جنگل میں اس کو بسیرا کرنا تھا, بیٹا ساتھ تھا, کسی چیز کا خوف نہیں تھا سوائے اپنے بیٹے کی جان کے. اس نے پورے قافلے کے سامان کو ایک راؤنڈ شکل میں رکھا اور اپنے بیٹے کو اندر سلایا اور قافلے والوں کو کہا کہ سامان کے ارد گرد سو جاؤ. جب صبح اٹھا تو پہلی اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے اٹھ کے کہ قریب ہی اس کے قریب سے یہ خون کی لکیر ہے جو جا رہی ہے. چیخا پیٹا, او لوگو اٹھو, میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے. جب سامان دیکھا کھول کے ہٹا کے اندر دیکھا تو بیٹا چیرا پھاڑا پڑا تھا. اللہ نے کوئی کتا بھیجا, کوئی جانور خون خوار ایسا بھیجا جس نے کسی کو کچھ نہیں کہا. وہ انہیں سارے سامان کو کراس کر کے اندر گیا اور اسی کو ہی چیر پھاڑ کے وہ خاموشی سے چلا گیا اور اسی کے قریب سے گزر کے گیا. یہ ہے وہ چیز, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود بھی برباد ہوا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال اس کے کام آ سکا اور نہ وہ کمائی جو اس نے کی. وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد, یہ قرآن مجید ہے, باقاعدہ ایک حصہ ہے, سبق ہے ہمارے لیے. مگر آج اس سورت کو بھی پڑھا جائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. اسی سورت کو جو قرآن کا حصہ ہے, اگر اسی کو بھی پڑھا جائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو پڑھ کے آپ کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ قرآن بتا رہا ہو, او بھائی یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں, انہوں نے بڑی گستاخیاں کی ہیں, ان کا اللہ کے رسول کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں, یہ سادات میں سے نہیں ہیں. مگر آج ہم لوگ اس کا ترجمہ تو چھوڑ دیے, صرف اس کا اس کی تلاوت جو ہے اس کو بھی برداشت نہیں کرتے جو قرآن کا ایک حصہ ہے. یہ کیسی مسلمانی ہے؟ کیا صرف شخصیات سے افیلیشن ہمیں مجبور کر دے کہ ہم اللہ کے کلام کو بھی نہ مانیں, اور اس کا معنی و مفہوم اگر لوگوں کو بتائیں تو ڈسٹارٹ کریں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کون پوچھے گا ہم سے؟ پبلک نہیں پوچھتی تو کوئی بات نہیں, مگر اللہ کے پاس تو سب نے جانا ہے نا. ان اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون, قیامت کے روز پھر اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے اس اختلاف کا صحیح فیصلہ کرنا ہے. کوئی بات نہیں, دنیا میں نہیں ہوتا, کل قیامت کو ضرور ہوگا. تو اس لیے یہ غلط فہمی, ذرا اس کی اصلاح ہونی چاہیے. ہم لوگ خالی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں, تھوڑی سی علمی باتیں ہوتی ہیں پڑھی جانی چاہیے. پڑھیں آپ, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اچھی ڈگریاں حاصل کی ہیں, دین یہ تقاضا کرتا تھوڑا سا مجھے بھی پڑھ لیں. اتنے نابلد ہو کے, اتنے ناواقف ہو کے ہم جیئیں اور جو دوسرا چاہے ہمارے دماغ میں ڈال دیں ہم اس کو پسند کر لیں, یہ کون سا علم ہے؟ جو تھیوری جو سائنس آپ جانتے ہیں اس میں اگر کوئی تھوڑی سی دخل اندازی کرے اور جو آپ کے علم بتاتا ہو اور دوسرے کا علم اس کو نگیٹ کرتا ہو تو سوچیے آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. کیا دین کے بارے میں ہم اتنے سست ہوں؟ تھوڑا سا تو پڑھ لیں, تھوڑا سا تو سمجھ لیں. میں یہ نہیں کہتا میں جو کہہ رہا ہوں ان کو سمجھیں, ان باتوں کو سمجھیں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ قرآن اور اللہ کے رسول کی سیرت کو ضرور پڑھیے پڑھیے. آپ کو خود یہ چیزیں انشاءاللہ سمجھا دیں گی, خود کتابیں بول بول کے بتا دیں گی, لٹریچر اچھا لٹریچر تمہیں بول بول کے بتا دے گا کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, اور جو معاملہ گڑ مٹ کیا گیا وہ کیا ہے, صحیح بات کہاں سے مل سکتی ہے. صرف سننے سنانے پہ نہ جائیے. آج یہی کچھ ہو رہا ہے, میڈیا ہے اس کا زور ہے, گھر گھر میں اس کا دخل ہو گیا ہے. ہم خود, ہماری بیویاں, ہمارے بچے, ہماری اولادیں, رشتہ دار سب اسی سے متاثر ہیں. ملک ہے, اس ملک میں رہنے والے ہم لوگ بھی ہیں, مگر دنیا کو کیا باور کرایا جا رہا ہے؟ پوری دنیا اس وقت کیا دیکھ رہی ہے میڈیا پہ؟ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی مسلک ہے تو وہ صرف یہی ہے, اور کوئی جیتا بھی نہیں ہے, یہاں کوئی اور ہے ہی نہیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو ہم ماننے والے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ہمارا ایمان ہے وہ جنتی ہیں, تقاضا انصاف کا یہی ہے کہ ان کی جو صحیح سیرت ہے اس کو بیان کرنے کی بھی اجازت دی جائے, جو صحیح حوالوں سے ہماری کتابوں میں ملتی ہے. انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ سیدنا حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں, ان کی سیرت کو بھی لوگوں کے سامنے لایا جائے. یہ انصاف نہیں ہے دونوں بھائیوں سے کہ ایک کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور دوسرے کی جو سیرت ہے اس کو چھپا دیا جائے. یہ انصاف نہیں ہے دونوں بھائیوں سے. سیدنا حسن کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے ادھر بھی ان کی فوجیں کھڑی ہیں اور ادھر بھی مسلمانوں کی فوجیں کھڑی ہیں, عین لڑائی میں ایک بات دماغ میں آتی ہے کہ صرف اقتدار کی خاطر یہ لڑائی ہوئی تو کتنے لوگ جو ہیں وہ جان دے بیٹھیں گے, اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا لوں. وہ آگے بڑھے, سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا, سیدنا امیر معاویہ آپ بڑھے, میں آپ کا ایک ادنا سا سپاہی. اس کو آج کون تسلیم کرتا ہے؟ اس کو آج کون تسلیم کرتا ہے؟ جبکہ یہی بہت بڑا کردار ہے. ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار ہے, تو اس کردار کو بھی ہمیں عام کرنا چاہیے, بتانا چاہیے لوگوں کو, مگر نہیں مانا جاتا, نہیں بتایا جاتا لوگوں کو. بلکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا برا کام کیا. یہ چیزیں بھی آنی چاہیے سامنے لوگوں کے. اسی لیے میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں, آپ پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, پڑھیے لٹریچر کو, کھوج لگائیے اچھے لٹریچر کی, ملتا ہے الحمدللہ. اس جھوٹ کو مت سنیے جو عام طور پر گھر گھر میں پھیلایا جا رہا ہے, حقیقت ہے اور انتہائی جذباتی ہے اور انتہائی نفرت انگیز ہے, دوسروں کو مشتعل کرنے والا ہے, جبکہ ہم سب سوئے ہوئے ہیں, حقیقت ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم ایسی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے, لیکن سچی پوچھیں تو بڑا تعصب پھیلایا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات کر کے ایک بڑے زبردست قسم کے صحابی کو جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان کے بارے میں دل میں نفرتیں پیدا کر دی جاتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ, سیدنا علی اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ خلیفہ ہیں, ابو بکر نے میرا حق ادا نہیں کیا باغ فدق کا, آپ خلیفہ ہیں, اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ باغ مجھے دیں. سیدنا عمر جو وقت کے خلیفہ ہیں ان کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے سیدنا علی, فاطمہ بچوں کو اور حضرت فاطمہ جو پریگننٹ تھی, ان سب کو اپنے گھر کے بڑے کواڑ کے پیچھے دھکیلا اور دھکیل کے دبایا دروازے کو, جس سے بچوں کی چیخیں نکل گئیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حمل گر گیا. یہ ایسے لوگ ہیں جو اتنے دشمن تھے, سیدنا عمر کو اس طرح بنا کے پیش کیا جاتا ہے, لیکن سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے, یقین مانیے 100% جھوٹ ہے. اس لیے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہی ہیں اور 2.5 سال حضرت ابوبکر کی حکومت ہے, اور اس کے بعد سیدنا ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون جو 6 ماہ بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے بعد فوت ہو چکی ہو, اس کا قصہ اس طرح من گھڑت بنا کے پھیلا دیا جائے اور ہم مسلمان اس پہ یقین کر لیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو نفرت انگیز ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہیں. ہمیں خود عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں خود اپنی تاریخ سے آگاہ ہونا چاہیے، ہمیں خود اپنے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں، مسلمان ہیں. چھوڑ دیجئے فرقہ واریت کو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنی معلومات درست کرنے کے لیے صحیح لٹریچر کا انتخاب کرنا چاہیے. خود پڑھیے، خود اپنی اصلاح کیجئے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اگر نیکی میرے لیے ہے تو گناہ بھی میرے لیے ہے. اگر نیکی کا ثواب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا ہے تو گناہ کا ثواب دوسرے کی وجہ سے نہیں دینا، وہ بھی میری وجہ سے مجھے گناہ کی سزا دینی ہے. تو اس لیے ہم خود ذمہ دار ہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کل کسی کا بوجھ اللہ کی عدالت میں نہیں اٹھائے گا. جو اس نے خود کیا ہوگا وہ اپنے کیے کا جواب دے ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور یہ توفیق دے کہ ہم صحیح لٹریچر پڑھنے کے عادی بنے، صحیح بات سننے کے عادی بنے، اور اپنی اصلاح کے لیے جو بھی قرب قرآن مجید کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ہو سکتا ہے، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.